नजरिए से जिस हद तक बुलंद होना चाहते हैं हम हो सकते हैं कि दीन के भेजे जाने की खुदा के नजर में मकसद है, रायत दीन के मजबूत का, और वो उस रायत का मतलब क्या है कि इंसान को खुदा तक पहुंचाया जाए, इंसान को इलाही बनाया जाए, इंसान के सामने से पर्दे हटाए जाएं, मतलब ये मुख्तलिफ रायतें मुख्तलिफ दर्ज है। अब दीन में ये सलाहियत पैदा हो गई है कि वो पूरे मुकम्मल तौर से इन तमाम अवराज और मकासद को पूरा कर सकता है, इसी बात को दे सकता है। फिर हम आप दीन के जरिए से जहां तक पहुंचना चाहते हैं हम पहुंच सकते हैं। एक और बड़ी अहम बात कि यहां पर खुदा ने ये नहीं कहा कि ये दीन जो है ये मेरा दीन है या दीन रसूल अल्लाह है, बल्कि क्या कहा कि ऐ मोमिनों ये दीन तुम्हारा दीन, मैं जिस चीज को कामिल कर रहा हूं वो अपने दीन को नहीं कामिल कर रहा, दीन और तुम दीन और तुम तुम्हारे दीन को कामिल कर रहा। यानी ये जो दीन क्या है, जिंदगी गुजारने का रास्ता, दीन क्या है, इंसान की तरक्की का नुस्खा, ये किसका है, ये खुदा का नहीं है, ये मेरा वक्त है। ये जो दीन है, दीन के नाम पर जो नमाज है, जो रोजा है, जो एतकादात हैं, जो मारिफ हैं, ये मारिफ खुदा का तोहफा है हमारे लिए, ये मेरा है, मेरा सही नहीं। खुदा ने अपने पैगंबर के जरिए से, पैगंबर आजम के जरिए से ये तहाई हमें अदा की है, इनको कबूल करो, इनकी हिफाजत करो। यानी कि अगर आप नमाज के हवाले से कुरान करीम की आयतों का मुताला करें तो नमाज के बारे में क्या कहा गया है, सलात की हिफाजत करो, यानी कि सलात की शक्ल में हमने तुम्हें एक गरम बहुत तोहफा और अतिया दिया है, इसकी हिफाजत करो। हाफिजू आला सलात, अगर एक चीज मेरी नहीं है, सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर एक चीज मेरी नहीं है तो पता कैसे करेंगे उसकी हिफाजत करो। नमाज तुम्हारी मिल्कियत है, रोजा तुम्हारी मिल्कियत है, ये जो एतकादात अकायद है ये तुम्हारी मिल्कियत है। लकुम दीनुकुम, ये दीन भी तुम्हारा है और उसका फायदा भी तुम्हारे लिए है। लकुम दीन भी तुम्हारा है, यानी यही वो चीज है कि जो काम करेगा सलावतुल्लाह जब अजर रिसालत की बात की है قربان تو وہاں اس بات کی وضاحت بھی کی ہے کہ میرے یہ مطالبہ اجر رسالت تمہارے فائدے کے لیے، میں موادت قربا کا جو تم سے مطالبہ کر رہا ہوں، میں جو تم سے اس بات کی خواہش اور تمنا کر رہا ہوں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ جڑ جاؤ، ان سے وابستہ اور متمسک ہو جاؤ، تو اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، تمہارے لیے کر رہا ہوں، اس کا فائدہ تمہارے لیے۔ اور یہ بات یقیناً ہمارے سمجھ میں آتی بھی ہے کہ واللہ غنی حمید، کہ اللہ جو ہے وہ غنی، خدا کو نہ اس سے کوئی غرض تھی کہ وہ ہمارے لیے کچھ کرے اور نہ ہم اس کی طرف خدا کو جو رسپانس دیتے ہیں اس کی نعمتوں کے حوالے سے، نہ ان ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے افکار کی وجہ سے خدا کی عظمت پر یا خدا کی قوت و قدرت و حیبت میں کوئی اضافہ ہو۔ تو یہ سب کچھ ہمارے فائدے کے لیے، لکم دینکم، دین تمہارا ہے تمہارے لیے، جتنا کمال تک دین کو پہنچاؤ گے حقیقتا اتنے ہی کمال تک خود پہنچ جاؤ گے۔ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماغہا ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ خون اور گوشت خدا تک نہیں پہنچتا لیکن تمہارا تقوی خدا تک پہنچتا ہے۔ اور اس پر ہمارے جوابی عامر نے بڑا خوبصورت جملہ اضافہ کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تقوی بغیر متقی کا خدا تک پہنچ جائے۔ تقوی صفت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تقوی خدا تک پہنچ جائے اور متقی پیچھے رہ جائے، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ والا کہ یہاں تو خود تقوی منکم، کہ جو تم میں تقوی ہے وہ خدا تک پہنچ سکتا ہے، یقین اور بول خدا تک نہیں پہنچ، تو تقوی کے خدا تک پہنچنے کا مطلب لازمی ہے کہ متقی بھی خدا تک پہنچنا۔ تو اسی طریقے سے جب پروردگار نے کہا کہ یہ تمہارا دین ہے، اور کامل ہو سکتا ہے. اسے ہم نے کامل کر دیا, یعنی یہ ہم نے تمہیں وہ سواری دے دی, اب آپ اس کو گاڑی سمجھیں یا ایروپلین سمجھیں یا اسپیس شپ سمجھیں, ابھی ہماری مرضی کہ اب آپ اس پر بیٹھ کر جس منزل تک پہنچنا چاہیں پہنچ سکتے ہیں. دین پر, دین کی سواری پر, دین کو اپنی ہمراہی میں. ابھی ہماری مرضی کہ ہم اگر دین کو خالی ایک سائیکل سمجھتے ہیں تو سائیکل جتنا آگے لے جا سکتی ہے وہاں تک پہنچیں گے, موٹر سائیکل سمجھتے ہیں, گاڑی سمجھتے ہیں, ہوائی جہاز سمجھتے ہیں یا راکٹ اور اسپیس شپ سمجھتے ہیں, یہ ہمارے پاس کہ ہماری نظر میں خدا نے کہا یہ دین ہم نے تم کو دے دیا. میں یہ بات یوں ہی کہہ رہا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دین اتنا ہے کہ نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, کچھ واجبات انجام لے لو, تو یہ دین کیا ہے؟ بائک کے لگا نہیں ایسا دین کہ گویا ہم بائک کے پاس آ رہے ہیں. تھوڑا انسان اس سے آگے بڑھتا ہے, لیکن وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ اس دین کے پیرائے اور اس کے دامن میں وہ کچھ موجود ہیں کہ جو میرا جو پیغمبر کی مانند مجھے خدا تک پہنچا سکتا ہے, اس کے لیے یہ دین اسپیس سے خراب ہے, اس کے لیے یہ دین خراب ہے کہ ہمارے بزرگان, ہمارے اولیاء اور رفا نے اسی چیز کی تاکید کی ہے. انہوں نے بار بار اسی بات کی یاد دہانی کرائی ہے کہ اگر تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو الگ سے اسپیشل کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ یہی شریعت جو تمہارے ہاتھ میں دے دی گئی ہے, یہی تمہارے ہر درد کا نسخہ بھی ہے اور تمہارے ہر کمال کا وسیلہ بھی ہے. سب کچھ اسی میں ہے, سب کچھ اسی نماز میں ہی ہے, سب کچھ اس قرآن میں. اب تم اس کے ذریعے سے جو فائدہ اٹھانا چاہو کہ دین انسان کے لیے کامل ہو گیا, تمہارے لیے تمہارا دین کو کامل کر دیا. اب اسے جتنا اپناؤ گے, جسے جتنا اپنا بناؤ گے اتنا ہی کمال کو حاصل کرو. یہ نقطہ آج ہم ہمارے چلتے ہیں اکمنت علیکم نعمتی. یہاں پر لفظ نعمت واحد کے لفظ کے طور پر استعمال ہے, یعنی نعمات نہیں ہے, نعم نہیں ہے, نعمت ہے. نعمت یعنی ایک نعمت, ایک نعمت. اور نعمتی خدا نے دین کی نسبت کس سے بھی مومنین سے, دین کم تمہارا دین. یہاں پر اس بات کی بڑھنا ضروری ہے کہ یہاں پر جو خدا کم کا لفظ استعمال کر رہا ہے اس کے مراد کون ہے؟ مومنین ہے, یعنی عامت المسلمین یا عامت الناس نہیں ہے. یا ایوہ الذین آمنو سے خطاب چل رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں یا ایوہ الذین آمنو اینڈ ایمان سے ہو رہی ہیں کہ جو تمہارا دین جس کے بارے میں تم اب تک پریشان تھے, جس کی طرف سے تمہیں فکر لاحق تھی کہ کہیں کفار اور مشرکین کی دست درازیوں کے وجہ سے اس میں خرابی نہ ہو, اب ہم نے اس کو تمہارے لیے کامل کر دیا اعلان ولایت کے ذریعے سے, اور اب اس کی غرض و غایت تمہارے لیے حاضر اور آمادہ ہے. لیکن اگلا ٹکڑا عجیب ہے, اتممت علیکم نعمتی. کوئی ایک نعمت ایسی ہے کہ جسے خدا تمہارے لیے تمام کر رہا ہے. اتمام تو تمام کیا, لکم تمہارے لیے, نعمتی اپنی نعمت کو. یہ ذہن میں تھوڑا سا دوہرا لیجیے اس کو, اکمل تو لکم دینکم, کامل کیا تمہارے لیے تمہارے دین کو. اتمام تو تمام کیا لکم تمہارے لیے, نعمتی اپنی نعمت. اتمام تو علیکم تم پر, اتمام تو علیکم تمہارے اوپر تمام کیا اپنی نعمت, تمام کیا. تو تمام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجزاء کا مکمل ہو جانا, یعنی جس نعمت کی طرف خدا اشارہ کر رہا ہے وہ نعمت واحد ہے, ایک ہے, کوئی ایک نعمت ہے. اور اتمامتوں کا مطلب ہے کہ اس کے اجزاء مکمل ہو رہے ہیں, گنتی مکمل ہو رہی ہے. یہ بات والے ہوئی یہاں پہ پہنچے. اکمتوں یعنی کامل ہونے کا مطلب ہے کہ اب دین اپنی غرض و غایت کے پورا کرنے کے قابل ہو گیا. یعنی جیسے دیکھیے اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو اور روزہ ہے. روزہ ہم نے ایک دن اس فریضے کو انجام دیا, روزے کے تمام اجزاء کی ہم نے رعایت کی, طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک, لیل تک. روزہ اتم قیام یعنی روزہ تمام ہو گیا. ایک دن کا روزہ رکھنا روزے کے مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے, تبھی خدا نے کہا کہ اس پریکٹس کو 30 دنوں تک ریپیٹ کرو. یعنی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم نے ایک صحیح روزہ رکھ لیا اس کے اجزاء کی بھی ہم نے رعایت کی اور اس کے اندر ہم متوجہ بھی آئے حصول تقویٰ کی طرف جو کہ روزے کی غرض و غایت تھی, تو اب ہمارے روزے کو کامل ہو جانا چاہیے تھا. لیکن خدا کہہ رہے ہیں اسی پریکٹس کو 30 دن تک دوہراؤ, تب اس بات کا امکان پیدا ہوگا کہ تمہارے تمام شدہ روزے کامل بھی ہو جائیں گے. آپ کہیے کہ ہم نے ایک نماز فجر کی نماز تمام پڑھ لی, تمام اجزاء ہیں اور متوجہ بھی ہے, لیکن خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ تمام شدہ نماز ابھی کامل نہیں ہو رہی ہے, اسی چیز کو دن میں 5 مرتبہ دوہراؤ کم از کم, تب اس بات کا امکان اور امید پیدا ہوگی کہ نماز کے اندر کمال بھی آ جائے گا. تو اکمل تو رکھوں دین رکھوں, یعنی اسی دین کو بار بار دہراتے رہو, دین پر عمل کرتے رہو, کسی وقت اس دین کو ترک نہ کرو. کہ جس طریقے سے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے روزے 10 رکھ لیے, بہت توجہ رکھ لیے, اب باقی 20 نہیں رکھتے, ہم نے صبح کی نماز بہت توجہ سے پڑھ لی, اب باقی دن پڑھ لیتے ہیں, تو کیا چیز خراب ہوگی؟ نماز کا اکمال اس کی تکمیل میں فرق پڑ جائے, کہ اس نماز کے ذریعے سے جو صفت بندگی حاصل ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائے گی. اگر اس طریقے سے روزہ آپ چھوڑ دیں گے تو روزے کے ذریعے سے جس تقویٰ تک آپ کو پہنچنا چاہیے تھا اس میں کمی واقع نقص واقع ہو جائے گا. تو اتمن تو رکھوں گی نکم, یعنی کمال کے اندر یہ سارے نقاب خوشی لائیں. اتمن تو اڑے تم نعمت ہی, وہ کون سی نعمت ہے؟ پہلے یہاں پر تھوڑا سا میں نعمت کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کر دوں. نعمت کا لفظ کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ اچھا یہ حوالہ بھی آپ کے سامنے شاید ہے لیکن ابھی اس میں ترجمہ نہیں ہوا. میزان سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر علامہ طباطبائی نے اسی آیت نمبر 3 کے ذہن میں کچھ باتیں بیان کروائیں. کرمہ نعمت کیا چیز ہے؟ نعمت کس کو کہتے ہیں؟ نعمت وہ چیز ہے کہ جسے کوئی بھی نوع اپنے لیے فائدے مند اور سازگار سمجھ کر اختیار کرتی ہے. یعنی کہ نعمت وہ چیز ہے کہ جسے کوئی بھی نوع, نوع مطلب انسان بھی ہیں حیوان بھی ہیں سب کی مختلف اقسام, کہ وہ ایک چیز کو اختیار کرتے ہیں کیا سمجھ کے کہ وہ ان کی طبیعت سے سازگار ہے, ان کے لیے خوشگوار ہے اور ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ترقی دینے کا بھی باعث بنتی ہے, ان کو آگے بڑھانے کا باعث بنتی ہے, انہیں نعمت اس کو کہیں گے. لیکن قرآن میں جس طریقے سے بھی انسانوں کے افکار کو جو انسانوں کے درمیان مروج اور رائج تھے انہیں کو لے کر انہیں میں ایک تبدیلی کر کے ارتقا دے کر ایک نئی منزل تک اس کو پہنچا دیا, تو قرآن کریم نے بھی نعمت کے کنسپٹ کو بدل دیا. ایک عام انسان کی نظر میں نعمت کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو مجھے فائدہ پہنچائے, ہر وہ چیز جو مجھے اچھی لگے, ہر وہ چیز جو مجھے خوشگوار محسوس ہو. انہیں آپ کہیں ایک شربت کا گلاس شدید پیاس میں نعمت پڑا, بھوک کے وقت اچھا کھانا نعمت پڑا, مال جس کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی کے مسائل کو حل کریں نعمت پڑا, اولاد نعمت پڑا, آپ کو خوشگوار لگتی ہے اچھی لگتی, اپنی نظر کو پھلتا پھولتا پروان چڑھتا ہوا دیکھ کے آپ خوش ہوتے ہیں. یہ سب کی سب چیزیں ہماری نظر میں نعمت ہیں, لیکن خدا کہتے ہیں نہیں, نعمت وہ چیز ہے کہ جو تمہاری غرض خلقت سے ہم آئیں گے. قرآن کی منطق میں, قرآن کے اصطلاح میں نعمت اس شے کو کہتے ہیں کہ جو تمہاری غرض خلقت میں تمہیں فائدہ پہنچائے, جس مقصد کے لیے تم پیدا ہوئے ہو اس مقصد پر آگے بڑھنے میں جو چیز تمہیں فائدہ دے, تمہاری مدد کرے, ہیلپ کرے, وہ نعمت ہے, ورنہ نقمت ہے. نون پاک مین سے ورنہ نقمت ہے. اسی وجہ سے خدا نے ایبسولیوٹلی کہا کہ مال و اولاد انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ مال و اولاد. قرآن کہہ رہا ہے نہ مانوا رکم و اولاد رکم فتنا, نعمت ہی کرے کہ بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنا ان آزمائش ہیں, اگر ان کو اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ گے تو نعمت بن جائیں گی, اس آزمائش میں فیل ہو جاؤ گے تو نقمت بن جائیں گی. دونوں چیزیں اموال اور اولاد دونوں, اگر مال اور اولاد سے مال سے وہ سلوک کرو گے جو جناب سلیمان نے کیا نعمت ہے, اولاد کے ساتھ اس طریقے سے رہو گے جیسے ابراہیم علیہ السلام رہے نعمت ہے. لیکن اگر اس مال اور اولاد کی پرستش شروع کر دو گے, اس کو خدا سے آگے لے آؤ گے تو نقمت ہے. اور یہ چیز خدا انسان کو زندگی میں دکھا دیتا ہے کہ انہی ساری چیزوں کے ذریعے سے کہ جن کو انسان نعمت سمجھتا ہے انہی کو انسان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے. یعنی جس مال کو ہم نے نعمت سمجھ کے جمع کیا, بخل کے ساتھ مستحب بندوں کو نہ دیا, اپنے سامنے لوگوں کو بھوکا دیکھتے رہے, بے لباس دیکھتے رہے, مرتا دیکھتے رہے اور مال تجوری میں رکھتے رہے, یہی مال آخر میں جا کے یعنی کہ اس کے بارے میں آخرت اور قبر میں تو ہے کہ سانپ اور بچھو بن کے انسان کو ڈسے گا, لیکن اس دنیا میں پتا دکھا دیتا ہے کہ اس مال کی کیا وقت ہے اور کیا حیثیت ہے تمہاری. تو پروردگار کیا کہتا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. کہ یہ کفار گمان کرے اس خیال میں نہ رہے کہ یہ تو ہم نے ان کو مال دیا ہے, یہ اس لیے دیا ہے کہ ہم ان کے نفسوں کے لیے کوئی خیر چاہ رہے ہیں, کوئی بھلائی چاہ رہے ہیں. ان نمانوں کی لہم نہیں, بلکہ ہم نے یہ مال ان کو اس لیے دیا ہے کہ یزدادوا اثما, تاکہ اس مال کے ذریعے سے گناہ میں آگے بڑھتے رہیں, اور آخر میں ولہم عذاب مہین, اور آخر میں ایک دردناک عذاب کے مستحق بن جائیں. یعنی جس مال کی طرف تم نظر کر کے بیٹھے ہو ضروری کہ یہ نعمت ہو, یعنی قرآن کریم کی نظر میں نعمت کا تصور مختلف ہے. نعمت وہ چیز کہ جو انسان کو اس کی خلقت کی غرض و غایت سے نزدیک کرے, جو انسان کو اس کے مقصد خلقت پر آگے چلے. اب فیصلہ کیجیے کہ مقصد خلقت کیا ہے, تاکہ ہم نعمتوں کا صحیح تعین کر سکیں. مقصد خلقت کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. مقصد خلقت صرف ایک ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں خلق کیا مگر اس لیے کہ وہ عبد خدا ہو جائیں. مقصد خلقت کیا ہے؟ عبد خدا ہونا, بندہ خدا بننا. اور یہ چیز ہم پہلے سے بات کر چکے ہیں کہ بندہ خدا وہ ہوتا ہے کہ جس کا خدا سے بلا فاصلہ اور زیرو ریزسٹنس والا لنک ہے, یعنی بندہ حقیقی. ویسے تو بندگی کے درجات ہیں, لیکن بندہ حقیقی کون ہوتا ہے؟ کہ راضیہ مرضیہ, مطمئنہ راضیہ مرضیہ, پھر پتکلی کی اور باقی. بندہ حقیقی کون ہے؟ کہ جو پہلے جس کا نفس مطمئن ہو, اس کے بعد وہ خدا سے راضی ہو, اور پھر آخر میں خدا اس سے راضی ہو جائے, پھر پتکلی کی عبادی. یہ حقیقتا بندہ کا مقام ہے. تو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں خلق کیا مگر یہ لا میں غایت. کیوں غایت کیا ہے؟ یعبدون, تاکہ وہ عبد بن جائے. تو مقصد خلقت, غرض خلقت, غایت خلقت, عبد خدا بننا, خدا سے قریب ہونا, خدا اور اپنے درمیان حجابات اور رکاوٹوں کو دفع کرنا، خدا اور اپنے درمیان جتنے موانع ہیں ان سب کو دور کرنا، یہ غرض ہے۔ تو ہر وہ شے کہ جو آپ کے اور خدا کے درمیان حجابات کے برطرف ہونے کا سبب بنے وہ نعمت۔ ہم تعریف نعمت کیا ہوئی کہ ہر وہ شے جو بندے کو خدا سے نزدیک کرے، ہر وہ شے جو خدا اور بندے کے تقرب کا وسیلہ بنے وہ نعمت ہے ورنہ نعمت۔ یعنی کسی شے کی، کسی چیز کی شکل کو دیکھ کر اپنی حضرت میں نعمت ہے۔ صحیح۔ اب یہاں پہ کرائٹیریا بدل لیا، اب یہاں پہ معیار بدل لیا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز فلا ہے، اولاد ہے تو نعمت ہے، یہ مال ہے تو نعمت ہے، یہ غذا ہے تو نعمت ہے، اب یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ غذا، یہ کھانا، یہ دنیا کی زندگی اگر خدا سے نزدیک کر رہی ہے تو نعمت ہے ورنہ نعمت ہے۔ اب اس نعمتوں کی فہرست میں وہ کون سی نعمت ہے کہ جو اس مقصد کو سب سے بہتر طریقے سے پورا کرتی ہے؟ نعمت کی تعریف ہم سمجھ لیں کہ نعمت کیسے کہتے ہیں، یعنی ازرو ہے، قرآن کیسے نعمت کہتا ہے۔ اب جتنی چیزوں کی آپ چاہیں فہرست بنائیں کہ یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت، اس نعمتوں کی فہرست میں وہ کون سی نعمت ہے کہ جو اس مقصد کو سب سے بہتر طریقے سے پورا کرتی ہے؟ وہ ہے ولایت پیغمبر کا مسلم۔ یہ انسان اگر خدا سے نزدیک ہونا چاہتا ہے تو اس سفر نزدیکی اور قرب میں ائمہ اور انبیاء کے دامن کو تھام لینے سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ ولایت معصومین سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کو خدا سے نزدیک کر سکے۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ ولایت معصوم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے جو خدا کے بندوں کو عطا کی۔ کہ جب ہم سورہ الحاقم و تکاثر کے آخر میں پڑھتے ہیں کہ ان سے سوال کیا جائے گا نعمت کے بارے میں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نعمت سے مراد ہماری ولایت ہے۔ اب بات سمجھ میں آتی ہے، اب بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ نعمت سے مراد ولایت کی کیا مطلب۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ بعض تفاصیل میں کہ نعمت سے مراد کھانا پینا، مال اولاد نہیں، سب سے بڑی نعمت یہ تھی، تو ہے نہیں، سب سے بڑی نعمت یہ تھی، کیونکہ نعمت کہتے اسے ہیں کہ جو بندے کو خدا سے نزدیک ہے۔ نعمت اس چیز کو نہیں کہتے کہ جس کے ذریعے سے انسان لذت جسمانی اٹھائے۔ یعنی ہماری نظر میں نعمت کا تصور ہے کہ جس سے جسمانی مزہ و لذت حاصل ہو۔ خدا کہتا ہے نہیں، نعمت وہ چیز ہے کہ جو تمہیں مجھ سے نزدیک ہے۔ تو اب اس نعمتوں کی فہرست میں آن ٹاپ ولایت۔ اب آپ سمجھیے کہ اس نعمت کو خدا نے اپنے آپ سے نسبت کیوں دی۔ دین کو کہا دین آکوم، نعمت کو کہا نعمتی۔ یعنی یہ جو ولایت ہے یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں۔ دین تو ہم نے تمہیں بطور تحفہ دیا، جیسے نماز میں نے کہا نماز خدا کی نہیں ہے، نماز میری ہے۔ روزہ خدا کی نہیں ہے، روزہ میرا ہے۔ توحید پر عقیدہ خدا کی نہیں ہے، میرا ہے۔ ہے یا نہیں بتائیں؟ اس کی بات درست ہے ہی نہیں ہے بات کہ جتنے بھی عقائد ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں خدا کے ہیں، رسول کے ہیں، میرے ہیں، میرے ہم سب کے انڈیویجول سرمایہ کا انفرادی سرمایہ ہے۔ اس لیے خدا نے کہا دین کم، اس سرمایہ کو جمع کرنے کا فائدہ خدا اور رسول کو ہے، ہمیں۔ یہ جو سرمایہ آپ عقیدے اور اعمال اور ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے جمع کرتے ہیں دین کی راہ سے، اس کا فائدہ خدا اور رسول کو پہنچتا ہے، ہمیں پہنچتا ہے، ہمیں پہنچتا ہے۔ تو خدا نے کہا لکم، لیکن یہ جو نعمت ہے، جو نعمت کی حقیقی تعریف پر جو چیز پورا ہو سکتی ہے، یعنی ولایت، یہ کہاں سے آئی؟ یہ خدا سے آئی، یہ تحفہ خدا نے دی۔ لیکن یہ نعمت خدا نے تم پر نازل کی، علیکم۔ بات یاد ہے، بات ہوگی؟ نعمت وہ چیز جو بندے کو خدا سے نزدیک کرے. اس فہرست میں اس تسلسل میں جو چیز سب سے بڑی نعمت کہلائے گی وہ ولایت معصوم ہے. اب ولایت کی تعریف تشریح کرنے کے علاوہ نہیں ہے, لیکن ولایت کو تفصیل سے بات بیان کر چکے ہیں کہ ولایت کا اصل میں مقصد کیا ہے. ولایت کا مطلب ہی تقرب ہے, ولایت کا مطلب ہی تقرب ہے. یعنی ولایت معصوم کا مطلب ہے کہ انسان معصوم سے نزدیک ہو جائے تاکہ خدا سے قریب ہو سکے. اور اس کی مثال بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, میگنیٹ اور میگنیٹک فیلڈ والی. بہت خوبصورت مثال ہے کہ جیسے میگنیٹک فیلڈ ہے, میگنیٹک فیلڈ کو کوئی چیز محسوس نہیں کرتی سوائے میگنیٹ کے. اور کچھ میٹیریل ایسے ہوتے ہیں کہ جو میگنیٹ کے ساتھ چپک سکتے ہیں, متمسک ہو سکتے ہیں, اور وہ میگنیٹک فیلڈ کو خود سے نہیں محسوس کر سکتے, بلکہ جب تک میگنیٹ سے چپکیں گے نہیں انہیں میگنیٹک فیلڈ کا پتہ نہیں چلے گا. لوہے کا ٹکڑا ہے آپ رکھ دیجیے, لوہے کا ٹکڑا میگنیٹک فیلڈ کو سینس نہیں کرتا, لیکن یہی لوہے کا ٹکڑا جب ایک میگنیٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا تو اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ فیلڈ کیا ہوتی ہے. تو جو ہستیاں ہیں, یہ ولایت کا تصور یہی ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو خدا نے خصوصی نعمت عطا کی ہے کہ ان کے اور عالم غیب اور اپنے درمیان ایک باقاعدہ چینل اوپن کر دیا ہے. انبیاء اور یہ میگنیٹ ہیں, یہ محسوس کرتے ہیں کہ فیلڈ کیا ہے, انہیں پتہ نہیں فیلڈ کیا ہے. اگر تم مومن بن گئے تو تم کیا بن گئے, پیس آف آئرن بن گئے, میگنیٹک مٹیریل بن گئے. اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو گے فیلڈ نہیں محسوس کر پاؤ گے. کب فیلڈ محسوس ہوگی, جب کسی میگنیٹ سے جا کے چپک جاؤ گے, تمسک اختیار کرو گے, احتسام اختیار کرو گے, واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو تھام لو, پکڑ لو. یہ وہی مسئلہ کہ تم جب تک صحیح ہے تم مومن ہو گئے, لیکن ابھی تم صرف میگنیٹک مٹیریل بنے ہو, تم خود سے نہیں اس فیلڈ کو سمجھ سکتے, تمہیں اس سے چپکنا پڑے گا, حبل اللہ سے جڑنا پڑے گا, تب فیلڈ کے بارے میں پتا چلے گا. اس کو ولایت کہتے ہیں. ولایت معصومی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ لوہے کا ٹکڑا میگنیٹ سے جا کے اپنے کو جوڑ لے. کیوں جوڑ لے؟ تاکہ فیلڈ کو محسوس کر سکے. تو ہم معصومین سے جا کے قربت کیوں اختیار کریں, کیوں جڑ جائیں, کیوں چپک جائیں؟ تاکہ خدا کو پا سکے, خدا کا قرب اختیار کر سکے. یہ ہیں نعمت بزرگ ترین پروردگار. یعنی اللہ کی بزرگ ترین, اسی لیے خدا نے یہاں پر صرف ایک لفظ استعمال کیا نعمت, جس سے نعمت ولایت نصیب ہو گئی اس کے لیے نعمتوں کے خزانے کھل گئے. باقی ساری نعمتوں کی گنتی کتنی ضرورت نہیں ہے. جس سے نعمت ولایت مل گئی اس کے لیے ہر نعمت محسوس. اب آخری جملہ, اس نعمتی کے ساتھ اتمام تو کیوں ہے؟ تمام, جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تمام اجزاء کے مکمل ہونے کو کہتے ہیں, اجزاء کے مکمل ہونے کو کہتے ہیں. ولایت جب تک پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں, آپ کی حیات طیبہ میں یہ ولایت انبیاء اور رسل میں چل رہی ہے. حضور کی ذات اقدس پر پہنچ کر نبوت اور رسالت تمام ہو گئی. اب کیا ولایت بھی ختم ہو جائے گی؟ یعنی خدا اور بندے کے درمیان جو رشتہ ہے, جیسے ہم نے کہا نا کہ ہم آئرن پیس ہیں, ہمیں میگنیٹ چاہیے. اب جب یہ آخری میگنیٹ بھی ہماری نظروں کے سامنے سے پھٹ جائے گا, پھر کہاں جائیں گے؟ یہ ہے سوال, یہ کوشچن. اب خدا نے کہا کہ نہیں, ولایت نبوت اور رسالت کے بعد بھی جاری رہے گی اس سلسلے میں. تو خدا نے کیا 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 اصل میں, کہ ولایت کی گنتی کو مکمل کر دیا, گنتی کو مکمل کر دیا, یعنی ایک ولایت نبی کی, ایک ولایت رسول اور امام کی, لیکن یہ ولایت اور یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی. اس ولایت کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے, وہ تیسرے پہلو کی یعنی تیسری گنتی مکمل ہوگی. میں قرآن سے پڑھ کر آپ کو سناؤں گی, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کہ جس میں خدا نے کہا کہ اللہ ولی ہے اور رسول ولی ہے, انما ولیکم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. یہ تیسری گنتی مکمل ہوئی. نعمت ولایت کے ابھی تک دو کمپوننٹس آپ کے پاس ہیں, دو اجزاء آپ کے سامنے تھے, کون سے؟ ولیکم اللہ, ولایت خدا, اور اس کے طول میں ولایت پیغمبر. لیکن اب جب رسالت ختم ہو رہی ہے تو کیا ولایت باقی رہے گی؟ ختم ہو جائے گی. اگر ولایت ختم ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حبل اللہ خدا نے جو رسی قائم کی تھی اپنے اور بندوں کے درمیان, وہ رسی ہٹ جائے گی. یعنی جب میگنیٹ نہیں رہے گا تو کسی کے پاس کوئی سبیل نہیں رہے گی اور فیلڈ کا پتہ کیسے چلے. اس کا تیسرا رکن, اس ولایت کے تیسرے رکن کی گنتی مکمل ہوئی. اس لیے خدا نے اس نعمت کے ساتھ لفظ تمام استعمال کیا کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے ولایت کا ذکر کیا تو یہ آیت گویا مکمل ہوئی کہ اتنا ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اب یہ ولایت پیغمبر سے آگے بڑھ کے وسیع پیغمبر کہہ لیجیے, امام کہہ لیجیے, لیکن اس میں اگر آپ ایک جملہ برداشت کر سکیں تو یہ سب جملہ ہے کہ حقیقتا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت مقدمہ ہے اس ولایت کے عام انسانوں میں منتقل ہونے. یعنی خدا کیا چاہتا تھا؟ خدا یہ چاہتا تھا کہ جو نعمت ولایت, یعنی میں نے جو سلسلہ قربت جو قائم کیا انسانوں کے اور اپنے درمیان, ابتدا میں یہ ولایت چند مخصوص انسانوں کے لیے تھی, لیکن جب اس تیسرے مرحلے تک ولایت پہنچی تو اب یہ ولایت اس انسان کے پاس ہے کہ جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے. اور یہاں سے بنی اور انسان کی ایک نئی تربیت کا آغاز ہو رہا ہے, ایک نئی تربیت کا وقت ہو رہا ہے. اور ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ جب ان حضرات سے بھی آگے بڑھ کے ولایت عام انسانوں میں چلی جائے گی, ولایت کے کچھ پہلو. اور اس چیز کو آج ہم دیکھ رہے ہیں, یعنی جس چیز کو تقریباً ہم ولایت فقیہ اس قدم کے عنوان سے بات کرتے ہیں کہ 1200-1300-1400 سال گزرنے کے بعد وہ میچورٹی آ گئی ہے انسانوں میں, کہ اب لوگوں نے اس چیز کو پا لیا ہے, اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان جو یہ رشتہ ہے, یہ تعلق ہے, اس کی نوعیت کیا ہے, اس رشتے کو, اس تعلق کو کس طریقے سے قائم کیا جا سکتا ہے, اس کو کیسے پایا جا سکتا ہے, اس کی راہ میں کیسے ترقی کی جا سکتی ہے. تو حقیقتا یہ جو ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے یہ ولایت انسان ہے, یہ ولایت انسان ہے. اور اسی وجہ سے خدا نے جب تیسرے رکن, ولایت کے تیسرے رکن کا ذکر کیا تو وہاں کسی کا مخصوص نام نہیں لیا, علامت بیان کی, مخصوص نام نہیں لیا. پہلی ولایت ولایت خدا, دوسری ولایت ولایت رسول. ان دو مواقع پر آپ کوئی کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ سکتے, لیکن تیسری ولایت کے بارے میں والذین آمنوا, اگر چاہیے ان کی ایک خاص شرط بھی بیان کی اور یہ چیز آگے چل کے ایسی ہوئی. بہرحال جیسے میں نے کہا کہ یہ نظریہ سخت ہے, اس کے لیے اگر کافی تحمل کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ بیان یہاں پر تقریباً ہمارا تمام ہو. اب اگر کوئی سوال ہے, سوال اس میں کر سکتا ہوں.
ابھی بھی بہت کم لوگ ہیں جو کچھ سے وابستہ ہیں, کچھ ایسا جملہ
ملایت امیر المومنین
جی جی آپ نے آپ نے فرمایا تھا کہ اہل سنت اور اس میں شیعہ کی تکلیف نہیں ہے. اچھا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ولایت سے وابستہ ہیں, تو اب یہ جو آپ نے اور جو دوسرے لوگ اس کو نہیں مانتے رہنے لگے تو وہ ولایت سے وابستہ نہیں ہے. یہ ایک عام تصور ہے. مگر آپ نے جب یہ کہا کہ وہ لوگ بھی جو کہ اس کو مانتے ہیں سیلان کو
ولایت
سے جی تکلیف ہے اس کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں.
دیکھیں ہم پہلی بار جس کو بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ لفظ ولایت کے معنی ہی نہیں پتا
جی.
تو ولایت کا ماننا جو مانی والا یعنی ہمارے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جو کچھ ہمیں ہمارے لیے بیان کیا گیا یا سمجھایا گیا ہم اس کے متن سے ہی واقف نہیں ہیں. یعنی متن سے واقف نہیں ہے, گہرائی میں جانا تو الگ الگ بات ہے کہ وہ ٹیکسٹ کیا ہے. اگر ہم کہیں گے جو ٹیکسچوئل میسج ہے وہ ٹیکسٹ کا مطلب کیا ہے وہ نہیں پتا. تو ولایت کے معنی خود تقرب کے ہیں اور تقرب جو ہے وہ کبھی بھی اس صورت میں نہیں نصیب ہو سکتا کہ جب دو انسانوں کی فکر مزاج کردار اور عمل میں تضاد کے تناقض پیدا نہیں ہو. صرف اگر آپ ولایت کے لفظی لغوی معنی کو سمجھ لیں تو یہ مطلب ہی کر جاتا ہے. اسی لیے ہے کہ جیسے ہم نے کہا اولیاء اگر ولی کے استاد اور شاگرد کے درمیان میں قربت کا رشتہ ہے اس لیے وہ ولی ہے. دو افراد جو ایک جیسی زبان بولتے ہیں وہ زبان کے ذریعے سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے ایک دوسرے کے ولی ہیں. جو دو افراد ایک دوسرے کو دوست کہتے ہیں انہوں نے اپنے درمیان بہت سارے ہائی پردوں کو ہٹا دیا ہے اس لیے وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں. تو ولایت نہیں پتا ہو. یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو میں قبول کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں امیر المومنین علیہ السلام سے تقرب کا خواہش ہوں. اور تقرب جیسے میں نے کہا کہ وہ کچھ سوچیں ہم کچھ سوچیں, یہاں پہ تقرب کا ایک لنک کھڑی ہے. وہ کچھ چاہیں ہم کچھ چاہیں, وہ کچھ کریں ہم کچھ کریں. تو ہم نے تقرب کے یا ولایت کے جتنے بھی کارڈز تھے لنکس تھے ان سب کو تو ایک ہی کر کے خود کاٹتے چلے جا رہے ہیں. یہ ولایت قائم کیسے رہ سکتی
ہے؟
اسی چیز کو وہ بات ہے کہ خود امیر المومنین علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کی ولایت کے لیے کیا کیا, اس کا بات ہے اتباع کامل کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس کے مصحف دیا فمن تبعنی فانہ منی, جو میری کامل اتباع کرے وہ مجھ سے, وہ کوئی بھی جو میری کامل اتباع کرے. اسی لیے پیغمبر نے بھی کہا کہ میری اتباع فارس کا رہنے والا کرے گا وہ مجھ سے, میری اتباع حبشہ کا رہنے والا کرے گا وہ مجھ سے, میری اتباع روم کا رہنے والا کرے گا وہ مجھ سے, اور میری اتباع میرا سگا چچا نہیں کرے گا وہ مجھ سے نہیں.
مجھ سے جو ہے یہ جیسے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہمیں تو وہ تو اس کانسیپٹ میں نہیں آ رہا کہ باقی بھی ہیں تو ماننے والے مطلب ہیں تو
نہیں. اس میں دیکھیے ایک گہرا کانسیپٹ ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ جس سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میری جڑ اور اس کی جڑ ایک ہو گئی. یعنی میری جڑ اور اس کی جڑ ایک ہو گئی ہے. ہم لوگ روٹس کے ساتھ ایک ہو گئے. منی کا مطلب یہ ہوتا ہے, منی کا لفظ جس کے بارے میں استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ بائی روٹس وی آر ون فرام روٹس. یعنی ایک وننس یا منیت کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے آپ کہیں کہ ہم سب ایک ہی شاخ کے پھل ہیں, یہ منیت نہیں ہے. منیت کا مطلب ہے کہ ہمارا تعلق ایک ہی جڑ سے ہے. تو جڑ سے متعلق ہونے کے لیے آپ کو ہوں بہو وہی بننا پڑے گا جو وہ ہیں.
لیکن مطلب اگر کم ڈگری پہ بھی آپ ولایت کے جیسے فالوور ہیں جیسے جو مطلب یہ حدیث روایت تھی یہ حضرت ابو ذر نے تلوار نکالی تھی اور سلمان فارسی نے نکالی تھی جس پہ حضرت علی نے کہا تھا کہ مطلب وہ دسویں درجے پہ آ رہے تھے سلمان فارسی اور وہ نویں درجے پہ آ رہے تھے. اب یہ تو نہیں کہتے تھے کہ نویں درجے پہ انہوں نے مطلب اتباع ایک طرح سے نہیں کیا پھر یہ جذبات
ہر چیز کے کرا جاتا ہے, ہر چیز کے کرا جاتا ہے. یعنی کہ ولایت ہمارے پاس بھی ولایت ہے لیکن ناپس ہے, ناپس ولایت ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ انسان کے جو دل میں ایک درجہ محبت رکھتا ہے اور کچھ اتباع عمل کرتا ہے اس کے پاس ولایت ہے, ولایت ہے لیکن معیوب اور ناپس ہے. ولایتیں ناقص ہیں, اب آپ چاہیں اس کو بنیں کامل کیجیے.
کامل کے حوالے سے آپ نے کہا کہ کمال کی کوئی حد نہیں ہوتی, لیکن معصومین تو کامل ہیں نا, ان میں تو کوئی کسی قسم کا بھی مطلب گنجائش نہیں ہے اس سے اوپر جانے.
یہ بات بھی ہم بار بار کہہ چکے ہیں, اس لیے کہ معصوم اپنے آپ کو کمپیریزن کرتے ہیں خدا کے مقابلے میں, اور جب اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں رکھتے ہیں تو کہتے ہیں فرحان ربکل جاہل, اور جب انسانوں کے مقابلے میں لاتے ہیں تو کہتے ہیں سلونی قبل ان کا
سوال نہیں.
یہ ڈفرینس ہے
صحیح ہے, لیکن مطلب جہاں آپ بات کریں گے معصومین کی ان کے بارے میں تو یہ بات
سب سے ریفرنس ہے آپ کا یہ کام ہے.
جی جی, تو مطلب انہیں تو یہ بات وہ ہوتی ہے کہ جو خدا کہتا ہے کہ تم میری اتباع کرو میں تمہیں اپنے جیسا بنا دوں, تو ایک
مثل ہے مثل خدا تو نہیں بن
جاتا, نہیں خدا تو نہیں ان کے من میں نہیں سکتے, لیکن یہ کہ ان خدا جیسا,
خدا جیسا کا مطلب ہے کہ خدائی صفات کا مظہر کامل ہے, خدا کی صفات
سے کمال کر,
خدا کی صفات ان میں بدرجہ کم جھڑکتی ہیں.
اس طرح سے
ہمارے اعتبار سے ہمارے ریسپیکٹ سے دیکھا جائے تو یقیناً ہم کہیں گے کہ کامل, اس کے آگے ہم سوچ نہیں سکتے, لیکن وہ خود اپنے کو ہم سے کمپیریزن میں نہیں لاتے کبھی. علی علیہ السلام نے اس بات کو بہت ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ کیا باتیں ہیں کہ علی اور معاویہ یہ کون سے گفتگو کرنے کے اندر ہے, تو وہ کبھی بھی ہم سے اس لیول سے اپنے کو کمپیئر نہیں کرتے, وہ اپنے کو خدا سے کمپیئر کرتے ہیں, اور جب خدا سے کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ علی اور محمد کی مثال ان پرندوں کی سی, عجیب درج ہے ان پرندوں کی سی ہے کہ جو ایک فضا ہے بے کار میں محنت کر رہا ہے, اور اس میں کہا جوابی عامر نے جملہ کہا ہے کہ علی علیہ السلام کا جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے کہنا کہ آہا من قلت الزاد و بعد السفر, یہ وہ سفر ہے کہ جو علی خدا میں کر رہے ہیں نہ کہ خدا کی طرف کر رہے ہیں, کیونکہ جب علی خدا میں پہنچ گئے ہیں تو وہاں پر اپنے جتنا کچھ بھی ہے وہ انہیں قلت الزاد ہے. السلام علیکم
و رحمۃ اللہ. دعا سے پہلے اعلان کیا ہے کہ اشرۂ مجالس محرم کا جو پہلا اشرہ ہے 4:15 فردوس کالونی میں حیدر صاحب پڑھیں گے متصل نماز محرم ہے, نماز محرم کے ہوگی اور فوراً بعد حیدر بھائی اشرہ پڑھیں گے وہاں پہ 4:15 فردوس کالونی, آپ لوگ دعا کے بعد چاہیں تو پھر وہ سمجھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.